إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر. اللهم عجل له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. چودہ سو بتیس ہجری کے ایام عزا کا یہ تیسرا عشرہ، جس میں 2010 رخصت ہو گیا اور 2011 آ چکا ہے. اس تیسرے عشرے کی آج آٹھویں مجلس ہے، اور درمیان میں شہادت کی تاریخ آنے کی بنا پر موضوع کچھ بظاہر ایسا لگا کہ اصل عنوان معرفت ولایت سے ہٹا، لیکن نہیں. اب یہ آخری تین مجالس، اس میں آج تو نہیں، آج بہت سیدھی سادھی مجلس پڑھنا، کل اور پرسوں، آنے والا کل اور آنے والا پرسوں، اس میں جب اس تمام موضوع کو جمع کر کے ایک نتیجہ نکالا جائے گا تو وہ ہماری تین مجالس جو شہادت کے حوالے سے ہوئی تھی وہ بھی آپ محسوس کریں گے. ایک کوشش یہی تھی کہ ولایت کے اس پہلو کو سمجھایا جائے جو صاحبان ایمان سے پوشیدہ رہ گیا. ولایت کا ایک وہ پہلو ہے جو عام مسلمان فراموش کر گئے، اور ایک وہ پہلو ہے جو صاحبان ایمان. اب بات قرآن کریم کی آیت کے اس ٹکڑے پر ہو رہی جس میں ساری زندگی علماء کا بیان آپ نے سنا. مجھے معلوم ہے کہ یہ دونوں باتیں جو آج کی مجلس میں آنے والی ہیں یہ آپ نے ساری زندگی سنی ہے، لیکن کیا کیا جائے، عنوان کو مکمل کرنے کے لیے ان چیزوں کی تکرار ضروری ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس تکرار میں بھی کوئی نہ کوئی اپنے انداز کی بات کہہ دوں. قرآن کی آیت کا کون سا حصہ؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے حبیب، اگر یہ فریضہ اعلان ولایت انجام نہ دیا تو سمجھو رسالت کوئی کام انجام نہیں دیا. کل کی بات یہ تھی کہ نبوت کی ساری بنیاد، رسالت کی ساری بنیاد، اگرچہ اصطلاح دین میں نبوت اور رسالت کا فرق ہے، لیکن میں کبھی کبھار جہاں نبوت کا لفظ ہے وہاں رسالت کہہ جاؤں گا، جہاں رسالت کا لفظ آنا چاہیے نبوت کہہ جاؤں گا. اس کو نظر انداز کیجئے گا. اس آیت میں بھی قرآن نے نبوت نہیں کہا، رسالت کہا. تو رسالت کا کوئی فریضہ انجام نہ دیا، اس لیے کہ رسالت کی بنیاد بھروسے پر ہے، اعتماد پر ہے، ٹرسٹ پر ہے. رسول وہ ساری چیزیں لے کے آتا ہے جو ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھی. اگر ہمیں رسول کی لائی بھی غیب کی خبر پہ بھروسہ نہ ہو تو قرآن آغاز بھی اسی بات سے کر رہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. وہ ساری چیزیں نبی ہمیں بتا رہا جو ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھی، بھروسہ ہے اس لیے ہم مان رہے ہیں. اور اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر آنکھ سے بھی کچھ دیکھیں اور نبی اس کے خلاف بتائے تو یقین کرنا. آنکھ سے ایک داڑھی منڈا ہوا مرد بڑا اسمارٹ نظر آتا ہے، نبی کہے کہ نہیں. اب وہ لفظ میں استعمال بھی نہیں کر رہا ہوں, بہت سے لوگوں کے جذبات مجروح ہو جائیں. نبی نے کہا نہیں, قطعاً یہ کوئی اسمارٹ نہیں. یہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ یہ تو جہنم میں جلے گا. تصور کرو کہ یہ سرخ و سفید چہرہ آگ میں جھلسا ہوا ہے, چربی پگھلی ہوئی ہے اور جلا ہوا گوشت ہے, یہ کیا اسمارٹ. باقاعدہ پوری ایک حدیث ہے جو اس لیے میں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ یہ تین دنوں میں میرے پاس اپنے موضوع سے بہت زیادہ ہٹنے کی گنجائش نہیں. ہماری آنکھیں تو بتاتی ہیں کہ ایک بے پردہ عورت وہ دیکھنے میں زیادہ اچھی لگتی ہے اور پردے دار عورت. اب یہ نہیں ہے کہ آپ میرا جملہ سن کے کل سے یہ سڑک پہ کھڑے ہو کے اس جملے کا امتحان لینے لگے, لیکن ایک عام سی بات, خواتین کے بن ٹھن کے نکلنے کی ایک وجہ یہ بھی, اور وہ جو میں نے کہا کہ ہمارے یہاں شادیوں کا سوشل پرابلم بہت بڑا بنتا جا رہا, اس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں معاشرے میں آتی ہیں. لیکن اب ہماری آنکھ کچھ کہہ رہی, اب پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ حجاب والی عورت ایسی ہے کہ جنت کی حور کا حسن بھی اس کے آگے مانج پڑ جائے. اب رسالت کچھ کہہ رہی ہے, ہماری آنکھ کچھ اور کہہ رہی. اپنی آنکھ کو مانیں گے کہ رسالت کو مانیں گے؟ یہ ہے بھروسہ اور ٹرسٹ, جس کے بغیر ایک قدم آپ اسلام میں آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اس کی اور بہت ساری وضاحتیں ہو سکتی ہیں, لیکن ایک مختصر بات اس لیے عرض کر رہا ہوں, یہ بات بہت لمبی بھی ہو سکتی لیکن مختصر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خطبہ غدیر خم کے اندر آخر خطبے میں پیغمبر نے اس کی جانب اشارہ کیا کہ اگر ہم نے اپنی آنکھ اور اگر ہم نے اپنے کانوں اور اگر ہم نے اپنی زبان کو رسالت کے تابع نہ کیا تو نتیجے میں سب سے بڑا خطرہ دجال کا. دجال وہ لائے گا جو ہمیں دیکھنے میں اچھا لگ رہا, لیکن اپنی آنکھ پہ بھروسہ کریں گے تو پھنس گئے دجال کے فریب میں, چلے گئے جنت, دجال کی جنت میں جو جہنم نکلے گی, وہاں امام معصوم پر اور مخبر صادق پیغمبر پر اتنا ٹرسٹ آپ کو ہونا چاہیے کہ جس کو وہ جہنم کہیں چاہے دیکھنے میں جنت نظر آئے آپ اس کو جہنم مانیں, ورنہ دجال سے نہیں بچ سکیں. اور دجال ظہور امام کا ایک بہت ہی اہم کردار, اور ظہور امام کا تذکرہ خطبہ غدیر میں ہوا, تو اب یہ تو ایک تمہید پھیلتی جا رہی ہے بھروسہ. اور رسالت کی پوری زندگی میں دیکھ لی, خالی اپنے رسول کی بات نہیں کر رہا ہوں, 124,000 انبیاء, جہاں کہیں کسی نبی یا رسول کو یہ شک ہوا کہ یہ امت اس کا بھروسہ ختم ہو سکتا ہے یا مجروح ہو سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے, چاہے کسی امتی نے کوئی اعتراض نہ کیا ہو, لیکن جیسا کہ پیغمبر کی وہ بہت مشہور حدیث کہ ایک دن اللہ کے رسول مدینہ کی اس گلی میں کھڑے ہیں جسے مدینے والے استعمال نہیں کرتے. چوتھا امام کے مسائل میں وہ جملہ آیا تھا کہ شارٹ کٹ کے لیے وہ نمازی گلی میں سے گزرا. پیغمبر کے زمانے میں وہ والی گلی راستہ ہے, سب کے لیے گزرنے کا راستہ ہے, عام مسلمان اس سے نہیں جاتے تھے سوائے مجبوری, کیونکہ یہ وہ گلی جہاں پیغمبر کی ازواج کے مکانات کے دروازے کھلتے ہیں. اب وہ دروازے پہ بحث کا موقع نہیں ہے کہ کس انداز کے دروازے تھے یا پردے تھے, ازواج نبی کے مکان کا انٹرنس جس گلی میں تھا. اب پیغمبر نے ایک لائن سے ساری بیویوں کے مکان بنائے, تب مدینے کے مسلمانوں کو معلوم کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں پہ ازواج نبی کی آمد و رفت رہے. 9 بیویاں 9 میں سے 6 کے مکان ایک لائن میں, کیا ضرورت ہے اس راستے سے جانے کی, اور راستوں سے جاتے ہیں. مگر جب کوئی ایسا اہم مسئلہ وقت کی کمی سے پیش آ جائے, بہت ہی مشہور روایت ہے آپ نے بہت بار سنی ہے, میں اپنے کل والے آخری جملے کو جو شہادتیں 2 کے برابر قرار پائے اس والے نقطے کو واضح کر کے فما بلغت رسالتہ پہ آ رہا. جب کوئی ایسا ضروری کام ہوتا تو کوئی گزر بھی جاتا ہے, پیغمبر نے پابندی تو نہیں لگائی. کوئی ایک صحابی ایسے ہی کسی جلدی کام سے جا رہے ہیں, ایک دفعہ دیکھا کہ پیغمبر گلی میں کسی عورت کے ساتھ کھڑے, کیا حالت ہو, فوراً نگاہیں نیچی کر دی, سر جھکا کے تیزی سے آگے بڑھے. پیغمبر نے اشارے سے روک, آواز دے کے روکا, کہا رک جا, یہ میرے ساتھ میری بیوی صفیہ. اچھا یہ ایک بات وضاحت کی ضرورت تو نہیں, پیغمبر نے ساری شادیاں ایک ساتھ نہیں کی تھی, وقتاً فوقتاً شادیاں ہوتی رہی. تو اب یہ جناب صفیہ کی شادی اسی زمانے میں رسول سے ہوئی, اور مدینے والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ صفیہ کی شادی اور رسول سے ہو. بدترین دشمن اسلام کی بیٹی, بدترین دشمن اسلام کی بیوی, مطلب بیوی کا مطلب مر گیا دشمن اسلام تو اس کی بیوہ بن, اور جناب صفیہ مدینے میں پیدا ہوئی, یہیں پہ لڑکپن گزرا ہے, یہیں پہ بچپن گزرا ہے, یہیں پہ جوانی آئی. مدینے والے ان کو جانتے بھی, کون سوچ سکتا کہ یہودا نے مدینے کے سردار کی بیٹی اور خیبر کے سردار کی بیوہ ابھی نہیں نہیں آئی مدینے. تو پیغمبر نے روک کے کہا کہ میں کسی اور کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں, یہ صفیہ ہے جن سے میری شادی ہو چکی. ایک بار وہ صحابی چونکے, کچھ انہیں ایسا لگا کہ پیغمبر نے ان پر اعتراض کر دیا. گھبرا کے کہا, یا رسول اللہ آپ کو میرے سامنے صفائی پیش کرنے کی ضرورت کیا, کیا میں آپ کے بارے میں کوئی غلط یا برا خیال دل میں لا سکتا ہوں, کیا میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول مدینے کی گلی میں کسی نامحرم عورت کے ساتھ کھڑے ہوں, یہ صفائی آپ نے کیوں پیش کی. ان کو یہ جملہ بڑا بھاری لگ رہا, پیغمبر کو میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے. پیغمبر نے اس وقت جواب دیا, خبردار. اب یہ الفاظ پیغمبر کے نہیں, بتانا پڑتا ہے کہ پھر آپ بیٹھ کے کہیں گے کہ مولانا کیا رسول خدا انگریزی بھی بولتے. پیغمبر نے کہا, خبردار, کبھی اوور کانفیڈنس کسی مسئلے پہ نہ ہونا. شیطان انسان کے جسم میں اس طرح سے گردش کرتا, جس طرح سے خون بدن انسانی میں گردش کرتا ہے, یعنی تمہارے کنٹرول میں بھی نہیں ہوگا شیطان, تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا کب وہ تمہیں ایسا بہکا دے گا کہ اچھے اچھوں کے بارے میں برے خیال اور برے بروں کے بارے میں اچھے خیال بھی آ جائیں گے. اس لیے مومن کی ذمہ داری ہے, اتقوا مواضعکم, اپنے آپ کو بچاؤ اس جگہ سے کہ جہاں تم گناہ نہیں کر رہے ہو تم پہ تہمت لگ سکتی. اگر کراچی کا ایک مومن قرآن اٹھا کے قسم کھائے کہ میں نے مولانا صادق حسن صاحب کو شراب خانے سے نکلتے دیکھا ہے, تو صحیح کہہ رہا ہے. کیونکہ 1974 میں بندر روڈ سے گزر رہا تھا, رکشے پہ بیٹھا تھا, رکشہ کراچی کی ایک بڑی واہیات سی سواری ہے, اور بھی ہوگا انڈیا پاکستان, لیکن مجبوری ہے اسی میں جانا تھا, اور جہاں پہ مجھے اترنا تھا اردو بازار, پتا چلا اس کے پاس سرف یا خوردہ یا چینج نہیں, اسے جلدی مجھے جلدی, نوٹ لے کے میں سامنے کی دکان میں گیا اور اس سے میں نے چینج مانگنا چاہا تو گھبرا گئے, ارے تو شراب کی دکان ہر طرح شراب کی بوتلیں, ایک دم سے میں گھبرا کے باہر نکلا. لیکن کوئی قسم کھا سکتا ہے قرآن اٹھا کر کہ میں نے دیکھا تھا وہ شراب کی دکان سے باہر آ رہے تھے. اب اس کے بعد کی سٹوری وہ خود مکمل کرے گا. فل ان دا بلینکس جو ہے وہ تو ایگزام ہی میں نہیں ہوتا, ان چیزوں میں بھی ہوتا, لیکن قسم تو اس کی صحیح. اس لیے اسلام نے کہا کہ اس مقصد کے لیے بھی اگر پہلے سے معلوم ہے تو نہیں جا سکتے ہو. لیکن یہ بات کیا چل رہی, یہ بات ذرا چھوٹی ہے, اس کو بڑی بات بناتا ہوں. یہ ہے ایک مومن کو دوسرے مومن پہ ٹرسٹ, اور یہی چیز آگے بڑھ کر پورے رسالت کی بنیاد بنتی. یہی وجہ ہے جہاں کسی نبی کو ایسا لگا کہ کہنے والا کچھ کہہ نہیں رہا ہے اور ابھی اس کے دل میں کوئی برا خیال بھی نہیں ہے, مگر جو رسول نے کہا کہ شیطان اس کے بدن میں گھومے گا, آگے چل کر برا خیال آ بھی سکتا ہے, فوراً نبی اپنے سارے کام روک کر, اپنے سارے کام روک کر پہلے اپنی صفائی پیش کرتے ہیں کہ یہ اہم مسئلہ ہے, باقی کام بعد میں ہوتے رہتے ہیں. جیسے جناب عیسیٰ کا بہت مشہور واقعہ, بہت مشہور واقعہ جو چار دن پہلے آیا تھا, صرف اتنا جملہ آیا تھا کہ عیسیٰ چل رہے ہیں. اب وہاں پہ حضرت مریم کا تذکرہ ہوا اور مجلس کا رخ بدلا. جناب عیسیٰ جو میں نے پانچ دن پہلے جملہ کہا کہ وہ چل رہے ہیں تو چلیں, ان کے اس چلنے کو مکمل کیا جائے. روایت اتنی مشہور ہے کہ میں بہت اشاروں اشاروں میں بات کروں گا. بعض اوقات بچے مجبور کرتے ہیں, اتنے چھوٹے بھی نہیں لیکن 12-14 سال کے, کہ ہم نے تو یہ واقعہ نہیں سنا. میں کہتا ہوں کہ میں نے پڑھا تھا 94 میں اسی ممبر, ابھی تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے 94 میں. ارے کی ڈیٹ آف برتھ تو میں جمع نہ کرتا پھروں, تو کبھی کبھار مجھے اس بات کا خیال کرنا پڑتا ہے. حضرت عیسیٰ جا رہے ہیں, حضرت عیسیٰ کے بارے میں جملہ یہ بھی مشہور ہے, بعض چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں حقیقت نہیں ہوتی, کہ انہوں نے زندگی میں کبھی گھر نہیں بنائے. زاہد ترین نبی, اور ساری زندگی وہ بس سفر میں رہے اور تبلیغ کرتے رہے, لیکن اس کی تفصیلات میں جانے کا نہ موقع ہے نہ عنوان. ابھی تو بات یہ کہ جب چلتے ہیں تو اکیلے کبھی نہیں جاتے. حواری, قرآن نے بھی لفظ استعمال کیا حواریوں, ہمیشہ ایک گروہ ساتھ ہوتا جا رہے. اور جو جملہ میں نے کہا کہ ساری زندگی وہ گھومتے رہے, تو کار نبوت کے لیے تو قدم قدم پر تبلیغ بھی کرتے رہے. وہ قبرستان سے گزرتے کہتے ہیں اس قبر کو دیکھ رہے, اتنا سخت عذاب آ رہا, یہاں ٹھہرو نہیں بھاگ کے چلو. مکان کو دیکھا, کہا دیکھ رہے اس مکان پہ آج کتنی لائٹنگ اور چراغا. یہ حضرت عیسیٰ کی تبلیغ اور کار نبوت کا انداز, جہاں سے گزریں رکیں گے کسی نہ کسی چیز کی جانب اشارہ کر کے فریضہ نبوت انجام دیں گے, کوئی پیغام پہنچائیں گے. قبرستان والا واقعہ تو بہت مشہور, پر پھر پتا چلا کہ اس کے بچے نے قرآن پڑھنا شروع کیا جو اس زمانے کا قرآن, اور اس کی وجہ سے عذاب ختم ہوا. دیکھیے میں آپ کی زحمتوں کا خیال کرتے ہوئے مشہور واقعے کی تفصیلات تو چھوڑی اختصار میں بھی نہیں جا رہا ہوں, لیکن جو واقعہ میں پڑھ رہا ہوں یہ بہت اہم دو تین وجوہات کی بنا پر. اور وہ یہ کہ جناب عیسیٰ جا رہے ہیں, گھر میں بہت چراغا لائٹنگ, سارا گھر جگمگا رہا, خالی گھر ہی نہیں گھر والے اس سے زیادہ جگمگا رہے ہیں. بچے ہیں تو نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے گھومتے پھر رہے ہیں, عورتیں ہیں تو ساری بنی ٹھنی سوری بھی وہاں جا رہی, مرد ہیں تو ان کے لباس بھی ایسے ہی, اور ہر ایک کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہیں. حضرت عیسیٰ نے مکان دیکھا, کہا کہ دیکھ رہے کتنی خوشی, آدمی کو کل کی خبر نہیں, کل اسی گھر میں اتنا ہی ماتم اور غم ہو رہا ہوگا. گھبرا کے پوچھا کیوں یا نبی خدا, کہا اس لیے کہ آج جس دلہن کو بیا کر گھر والا آ رہا, بلکہ اصل جملہ یہ کہ آج گھر والا اپنی جس بہو اتنی خوشی کے ساتھ لے کے آ رہا, کل اسی بہو کا جنازہ یہاں سے نکل رہا ہو, اس بیچارے کو کیا پتا. یہ کہا اور آگے بڑھ گئے. بہت ہی مشہور روایت, لیکن اس کا صرف ایک جملہ ہے جس کے لیے میں نے اس کو دہرایا, اور اس ایک جملے کے حوالے سے آخر میں دو تین باتیں ذرا سا اس سے ہٹ کے بھی کہہ دوں گا, تاکہ جنہوں نے واقعہ سنا ہے ان کے لیے بھی ایک آدھ کوئی نئی بات ہو جائے, بات ختم ہو. عیسیٰ کا اسٹائل ہی یہی, گھر کے قریب سے گزرے تو وہاں کی بات بتائی, دکان کے قریب سے گزرے تو وہاں کی بات بتائی, قبرستان کے قریب سے گزرے تو وہاں کی بات بتائی. اگلے انہی لوگوں میں سے ایک جو کل بھی عیسیٰ کے ساتھ تھا, آج ویسے ہی کسی کام سے وہاں سے گزرا, وہ جناب عیسیٰ کی خبر کو چیک کرنے نہیں, ویسے جیسے ہی اس گھر کے سامنے پہنچا ایک دم یاد آ گئے, ارے یہ تو وہی گھر ہے, کل ہی تو نبی خدا نے بتایا تھا کہ آج تو یہاں ماتم ہوگا, سارا چراغا بند, کالے کپڑے پہنے ہوئے لوگ میت لے کے نکل رہے ہوں گے. چنانچہ گھر کو جو دیکھا تو کوئی تبدیلی نظر نہیں, نہ کوئی ماتم کے آثار, نہ کوئی میت کے آثار, نہ کوئی موت کے آثار, نہ ہی کوئی ایسی نشانی. وہی انداز, وہی چراغا, وہی خوشیاں, وہی بچوں کے نئے کپڑے, وہی عورتوں کا پورا میک اپ. اب تو خیر ہمارے یہاں بھی میت میں بھی عورتیں میک اپ کر کے جاتی ہیں, وہ تو ایک الگ مسئلہ, لیکن اس زمانے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. وہی سارے آثار, گھبرا کے وہ اپنا کام چھوڑ کے واپس گئے. اب یہ پرانے زمانے کے شہر کون سے بڑے شہر ہوتے, یا نبی خدا آپ نے جو فرمایا وہ تو آج نظر ہی نہیں آ رہا. یہ جملہ خالی, جیسے ہی یہ سنا حضرت عیسیٰ جس کام میں بھی لگے تھے کام کو چھوڑ دی, اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اس گھر کی جانب بڑھنے لگے. کیوں؟ صرف ایک جملہ کہتا کہ میں نبی خدا ہوں, اگر میری 24 گھنٹے کی خبر سچی نہ نکلی اور میرے کلمہ پڑھنے والوں کا اعتماد ٹرسٹ وہ مجروح ہو گیا, تو جو میں آخرت کی اور قیامت کی خبریں دیتا اس کو کون مانے گا. ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہمارے نبی کی ہر خبر صحیح نکلی, لیکن آخرت کی خبر میں تو ہمیں بھی بھروسہ نہیں ہوتا. جب نبی کہیں کہ بے نمازی کا یہ عذاب ہے, جب نبی کہیں کہ بے حجاب کا یہ عذاب ہے، جب نبی یہ کہیں کہ گانا سننے والے کا یہ عذاب ہے، بھئی کبھی بھی کسی بھی سیرت نبی کی اچھی کتاب سفر معراج کا وہ واقعہ پڑھ لیجئے کہ نبی اپنی آنکھ سے دیکھ کر آئے گناہگاروں پہ کیا عذاب آ رہا، اتنا ہی یقین ہو تو آدمی وہ غلطی کیوں کرے؟ نبی کی ہر بات پہ یقین ہے لیکن ذرا آخرت، چلے خیر یہ میں اگلی مجلس میں اس کی تفصیل بیان کروں گا، لیکن حضرت عیسیٰ میری 24 گھنٹے کی خبر غلط نکلے، اب ضروری ہے ان لوگوں کو بتانا، اس کے بعد کا واقعہ مشہور ہے ختم بات، کیا ضرورت عیسیٰ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے جس کام کو انجام دے رہے ہیں فوراً اسے چھوڑ کر، بلکہ حضرت عیسیٰ کا جو تعارف ہے کہ اگر کبھی وہ نبوت کا کام نہیں کر رہے ہوتے تو مصلے پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے، عیسیٰ کے پاس دو ہی چیزیں، یا تبلیغ یا عبادت، تبھی تو جب امام نے بات سمجھانے کے لیے عیسائی پادری کے سامنے یہ جملہ کہا تو کیسا طلب اٹھا تھا، یہ روایت ہمارے آٹھویں امام علی ابن موسر رضا علیہ السلام والسلام کی ہے، جاسلی بہت بڑا عیسائی عالم، جب اسلام اور عیسائیت پر بحث کرنے آیا تو باقی تو بڑا دلچسپ مناظرہ ہے لیکن کوئی 500 دفعہ تو میں بھی پڑھ چکا ہوں، جب مجھ جیسا طالب علم اس کو اتنا پڑھ چکا تو حسینیہ زہرا کے اس ممبر پہ تو بڑے بڑے علماء خطبات ہیں، لیکن اس کا آخری جملہ یہی تو ہے نا کہ امام مناظرے میں یہ اسٹائل میں بات کی جا سکتی، ایک مرتبہ کہا کہ عیسیٰ کے بارے میں ذرا سا یہ ایک خیال ہے کہ وہ نماز وغیرہ میں تھوڑے کم تھے، اور جاسلی کا ایک مرتبہ یعنی اچھل پڑا اپنی جگہ سے، کہا کہ تمام انبیاء عیسیٰ جیسی نماز تو کسی نبی کی ہے ہی نہیں، ہر وقت مصلی میں بیٹھتے ہیں، حتیٰ نماز کی وجہ سے زندگی بھر شادی بھی نہیں کی، امام معصوم نے فرمایا اچھا عیسیٰ اتنی نمازیں پڑھتے؟ کہا کہ ہاں ہر وقت یا رکوع ہے یا سجدہ ہے، کہا اگر وہ خود خدا تھے تو کس کو سجدہ کیا کرتے، تمہارا تو عقیدہ ہے نا کہ وہ خدا ہے تین میں سے ایک، اب یہ امام اس عیسائی پادری کو بھی جواب دے رہے ہیں اور اس بدعقیدہ نصیری کو بھی جواب دے رہے ہیں کہ اگر علی نعوذ باللہ خدا تھے تو پھر یہ علی اتنے سجدے کس لیے کرتے تھے، علی نے تو اتنی احتیاط کی ہے کہ جہاں ذرا سا بھی الزام آ سکتا ہے تہمت لگ سکتی ہے، نہیں نہیں لوگوں کا عقیدہ بدل سکتا ہے، اتنی احتیاط کی، ابراہیم نے نمرود سے کہا تھا میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مغرب سے مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دیکھا، ایک بار علی کو ضرورت پڑ گئی سورج کو مغرب سے نکالے، مگر فوراً دل میں خیال ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان دھوکا کھا جائے کہ ابراہیم کہہ رہے کہ مغرب سے سورج نکلنے والا خدا ہے، میں نے مغرب سے سورج نکالا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی خدا ہے، تو جیسے ہی سورج کو پلٹایا فوراً پہلے نماز پڑھ کے بارگاہ الہی میں سجدہ کیا، ہمارے مولا کے اللہ کا بندہ ہو کر بھی اتنے فضائل ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم علی کی عظمت بتانے کے لیے ان کو خدا ہی قرار دیں، بندہ ہو کر علی کے اتنے فضائل ہیں، وہ تو سمجھیے کہ کم معرفت رکھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ علی کے فضائل اسی وقت سمجھائے جا سکتے ہیں جب علی کو خدا مانو، تم نے علی کو سمجھا ہی نہیں، لیکن یہ بات تو آ گئی جناب عیسیٰ کے اس جملے کے لیے، نمازوں میں لگے ہیں ہر وقت، اپنی نمازیں چھوڑ دی، اپنے مصلی چھوڑ دیا، اور کہا کہ پہلے جا کے قوم کے اعتماد کو برقرار رکھنا، میں نے یہ نہیں کہا بحال کرنا اس لیے کہ ابھی کسی نے اعتماد ختم نہیں کیا تھا، ابھی بھی اعتماد تھا، لیکن شیطان انہی موقعوں سے فائدہ اٹھاتا ہے جس کی وجہ سے علی کو سورج مغرب سے پلٹا کے نماز پڑھنا پڑی کہ شیطان گمراہ نہ کرے، عیسیٰ کو مصلی چھوڑ کے دلہن کے کمرے میں جانا پڑا، بات بہت لمبی ہو رہی ہے، 5 منٹ کا واقعہ 25 منٹ لگ گئے، جناب عیسیٰ جب جاتے صاحب خانہ اس کے لیے تو اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں، آئیے آئیے یا نبی خدا، کہا مجھے تمہاری بہو سے بات کرنا، ایک بار صاحب خانہ کو یقین نہیں آ رہا میری یہ بہو میرے گھر میں یہ خوش قسمتی لے کے آئی ہے کہ نبی خدا اس کی وجہ سے میرے گھر میں خود سے آئے، ایک نبی کا کسی کے گھر میں خود سے آنا، سمجھیے کائنات کی ساری برکتیں آ گئی، اور جب عیسیٰ جیسے نبی کا آنا ساری برکتیں لائے گا, تو جو سردار عیسیٰ ہے وہ امام اگر آپ کے گھر میں آ جائیں, اور اگر بلانا ہے امام کو اپنے گھر میں, حسین کی سرفیاضہ بچھا لیجیے. میں بہرحال واپس اپنے موضوع پہ آؤں, یہ دلہن میرے لیے اتنی برکت لے کے آئی, خوشی کے ساتھ کہا کہ یا رب یہ خدا آپ کی بیٹی ہے, امت کا ہر کلمہ گو اور ہر مرد اور عورت نبی کی اولاد ہوتی ہے. گئے حضرت عیسیٰ, کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں کہا, صرف اتنا کہا کہ بیٹی یہاں سے ہٹ جا, اپنی جگہ سے ہٹی تو کتنا زہریلا سانپ نظر آیا, ہر ایک کو معلوم کتنا زہریلا سانپ. حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے, جنہوں نے اب تک کوئی شک نہیں کیا, مگر شیطان کو موقع کیوں ملے کہ شک پیدا کرے, کہا کہ یہ ہے میری کل کی خبر, یہ جو سانپ, اور جتنا زہریلا سانپ, یہ چھوٹے سانپ جتنے زہریلے ہوتے ہیں, عجب میں کہا بیالوجی میں چلا گیا, وہ انتہائی زہریلا سانپ, کہا یہ ہے میری کل کی خبر. یا نبی خدا, میں ویسے ہی یقین تھا لیکن کل کی خبر پوری کیوں نہیں ہوئی, کہا یہ بھی یہ دلہن بتائی, بتا کل سے آج تک تو نے کون سا ایسا خاص عمل کیا. اب آپ کو معلوم ہے اس نے ایک جملہ کہا خالی, اور یہ جملہ مجھے ضرورت نہیں ہے بیان کرنے, دو وجوہات سے بیان کر رہا ہوں, ورنہ اصل مقصد تو پورا ہو گیا, کہ نبی اپنا مصلی اور عبادت چھوڑ کے اٹھا صرف اس لیے کہ قوم کا بھروسہ ختم نہ ہو. مگر پھر بھی اب پورا واقعہ سنی لیجیے. دلہن نے کہا کہ کل جب میں ودا ہو کے یہاں پہ آ گئی, گھر والے سب خوشیوں میں لگے, فقیر دروازے پہ آواز دے رہا ہے اللہ کے نام پہ مجھے روٹی دے دو, میں کئی وقت کے فاقے سے. اب وہ اپنی خوشی میں لگے, اتنا وقت کہاں لوگوں کے پاس, ہمارے یہاں تو گانے بجانے کی آواز ہی کانوں کو بہرا کر دے گی, نہ اذان سمجھ میں آئے گی نہ قرآن. لیکن بہرحال اس وقت پتہ نہیں کیا ماحول, تین بار اس نے یہ کہا. دلہن کہتی ہے میں نے سوچا آج میرا پہلا گھر ہے, پہلا دن ہے اس گھر, پہلے ہی دن اللہ کے نام پہ مانگنے والا میرے گھر سے خالی جائے, اور ہم تو پہلے ہی دن شادی کی بات کر رہا ہوں, ہر وہ کام کرتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے واپس چلے جائیں. وہ روایتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے کن کن چیزوں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں, ہم ساری چیزیں چن کے لے کے آتے ہیں. لیکن بہت زیادہ سخت قسم کی مجلس ہونے جا رہی ہے میری آج کی عمر کے اعتبار سے. جب میں 18-20 سال کا تھا تو یہ مجلس کو مجلس ہی نہیں ہوتی تھی سختی میں. ابھی میں رکتا ہوں, خلاصہ یہ کہ نہیں, میں برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا پہلا دن اس گھر میں نئی زندگی اور اللہ کے نام پہ مانگنے والا خالی آج چلے. چنانچہ اٹھی, بور کے خانے میں گئی, روٹیاں لا کے اسے دی. یہ بھی خیال نہ کیا کہ کتنے اعتراض ہوں گے, بزرگ خواتین کتنے اعتراض کریں گی, اے ہے قیامت قریب آ گئی, نئی دلہن اور کوئی شرم و حیا بھی نہیں ہے, اس طرح سے گھر میں ٹہل رہی. اسی قسم کے اعتراض میں شہر لکھنؤ کا, ہمارے یہاں کی خواتین ایسے ہی جملے کہتی ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ نے اس وقت جو جملہ کہا, وہ جو اصل جملہ تھا وہ ہو گیا, بھروسہ مجرو نہ ہو نبوت اور رسالت کا, یہ ضمنی جملہ کہا. دیکھا, راہ خدا کا صدقہ وہ ہے جو ہر بلا کو ٹال دیتا ہے, حتیٰ موت تک کو ٹال دیتا ہے. اب امام کا جملہ سنی, یہ تو عیسیٰ ہے نا, پیغمبر کا جملہ, ہمارے پیغمبر کہا حتیٰ موت کے بعد کی بلاؤں کو بھی صدقہ ڈالتا, خالی موت نہیں موت کے بعد کی بھی بلا. نماز وحشت کے اعلانات آج کل بہت ہونے لگے اور لوگ بڑے شوق سے نماز وحشت پڑھ بھی لیتے ہیں, لیکن نماز وحشت کے بارے میں اصل جو حدیث آئی ہے اس حدیث کے اندر نماز وحشت کا ذکر ہی نہیں ہے, اور اسی وجہ سے مہاراج نے فرمایا کہ نماز وحشت اتنی مشہور ہو گئی ہے پڑھو, لیکن اصل حدیث کے مطابق پڑھو. اصل حدیث یہ ہے نا کہ جب مرنے والا اپنی قبر میں جاتا, چھٹی کی راتیں گزر گئیں, شہادت کی راتیں گزر گئیں, اب مجمع میں وہی لوگ آئیں گے جن کو بہت شوق ہے, وہ کہیں گے آ کے ہم نے غلطی, یہ قبر سننے کے لیے کیا ہم آتے ہیں, پہلے سے معلوم ہوتا آپ یہ غلطی نہ کرتے, لیکن اب تو کر لی غلطی آپ نے. صرف اتنی سی بات یہ کہ لوگوں نے مجھ سے کہا یہ ایک عجیب بات کہ مولانا آپ قبر میں کیوں نہیں پڑھتے ہیں. میں نے کہا مجمع مجھے پہلے وقت سے پہلے ہی خبر میں پہنچا دے گا, لیکن خیر میں ڈرتا نہیں, میرے موضوع میں آئے گا تو پڑھوں گا. پیغمبر نے کہا قبر کا مردہ, پہلے دن آپ نے سنا کہ ولایت کس طرح سے قبر کے مردے کو سہارا دیتی ہے, لیکن یہ حدیث کہا کہ اپنے مرنے والوں کی مدد کرو جب وہ قبر میں جائے. یا رسول اللہ کیا مدد کرے, کہا ان کے نام پہ صدقہ دو. صدقہ پہلے ہے, صدقہ موت کے بعد کی پریشانیاں دور کرتا, پھر ایک غریب مسلمان کھڑا ہو. یہ مدینے میں وہ زمانہ ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کے لوگ فاقے کر رہے ہیں. کہ کیا اس کا جملہ تو یہ نہیں تھا مگر دل میں شاید یہی خیال کہ یا رسول اللہ پیسے والے یہاں بھی سارے مزے لے جائیں اور مرنے کے بعد بھی سارے فائدے انہیں کو ملیں گے جو خود اتنا غریب ہے وہ کہاں سے صدقہ دے. پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں, وہ اپنے مرنے والے کے لیے دو رکعت نماز وحشت قبر پڑھے. تو پہلے صدقہ ہے, اصل فائدہ اس کا ہے اور اس کے بعد نماز وحشت. میں نماز وحشت کو کم نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, مرنے والے کے نام پہ صدقہ دے اور یہاں پہ رک کر ایک بات اور واضح کروں اور پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں. اور وہ یہ, اچھا ایک شرعی طریقہ بھی ہے دونوں کو جمع کرنے, مستحب ہے یا مستحب کے قریب قریب کہ ہر شخص اپنی وصیت میں لکھے کہ میرے بعد میری نماز وحشت پڑھواؤ اور جو لوگ پڑھیں انہیں کوئی ایک تحفہ اور گفٹ دے دو. یہ صدقہ بھی ہوگا. چنانچہ بہت سے مذہبی گھرانوں میں یہی رائج ہے, 40 آدمیوں سے نماز وحشت پڑھواتے ہیں اور پھر جو ان کو دیتے ہیں چاہے وہ پیسے والا ہی کیوں نہ ہو جس نے نماز پڑھی وہ صدقہ بن جاتا ہے. لیکن یہ مسائل کا حصہ نہیں ہے. رک کے ایک بات کہتا ہوں, اسلام کا ایک بنیادی مسئلہ بھی سمجھ لیجیے اور وہ یہ ہے کہ واجب پہلے ہے مستحب بعد میں. واجب پہلے ہے مستحب بعد. نماز وحشت مستحب نماز, نماز آیات واجب نماز. کل ظہر کے وقت کے قریب, یہ تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں, مجھے ایگزیکٹ ٹائمنگ تو ابھی تک پتا نہیں, لیکن ظہرین کے قریب کل نماز آیات بھی واجب ہو رہی اور یہ دو رکعت نماز آیات ہر ایک کے لیے پڑھنا لازم ہے. بلکہ اگر زندگی میں اس سے پہلے نہیں پڑھی تو ان کی قضا بھی لازم ہو جاتی ہے, ذرا سا ٹیکنیکل مسئلے کے ساتھ. لیکن نماز آیات بھی ہمارے یہاں آج کل ذرا مشہور نماز ہو گئی. پھر بھی میرا تجربہ یہ, لوگ آتے ہیں کہ مولانا ہمارے والد کا انتقال ہو گئے, ہم ان کی قضا نماز پڑھوانا چاہتے ہیں, اس میں نماز آیات کا ذکر نہیں ہوتا. بھائی جو باپ واجب نمازیں نہیں پڑھتا تھا اس کے بارے میں یہ چانس بہت کم ہے کہ وہ نماز آیات تو ضرور پڑھتا ہوگا اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء قضا کرتا ہو. سوال کرتے پتا چلتا ہے کہ نہیں مولانا, اس کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ نماز آیات کوئی چیز. تو جب مرحوم کی قضا نمازیں پیسے دے کے پڑھوا رہے تو نماز آیات بھی پڑھوائی اور وہ تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک سال میں کتنی نماز آیات واجب ہے؟ 3-4. کتنے سال کے ہوں گے آپ کے مرحوم والد؟ 70 سال. روزانہ 4 نماز آیات شارٹ طریقے سے پڑھیے, 70 دن میں تو آپ یہ والا اپنے والد کا گناہ معاف کرا دیں گے انشاءاللہ. کسی کے والد کا گناہ نہیں ہے, تو ایک انداز بیان. لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ اور آتا, وہ یہ کہ ہمارے یہاں بہت سی ایسی باتیں مشہور ہو گئی ہیں جس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں. اور یہ ولایت کے حوالے سے ایک بہت اہم چیز ہے. ولایت وہ عقیدہ ہے جو مائیں گھٹی میں گھول کے اپنی اولاد کو پلایا کرتی ہیں. ولایت یہ عقیدہ ہے جو نسلن بعد نسلن منتقل ہوتا ہے. ولایت وہ عقیدہ ہے جو باپ اور ماں سے اولاد میں جاری ہوا کرتا ہے. چنانچہ حاملہ عورت کو اسلام نے کچھ خاص احتیاط کا حکم دیا. ان میں پہلی احتیاط یہ ہے کہ دوران حمل کوئی گناہ نہ کرو, چاہے عام زندگی میں تم گناہ کرتی بھی ہو. ہمارے یہاں اب تو خیر آہستہ آہستہ تصور کم ہوا, نماز آیات کا جو ٹائم ہے یعنی گہن کا, اس میں حاملہ عورت کو کسی قسم کے بھی موومنٹ سے روک دیا جاتا, خالی بستر پہ لیٹا رہنا. اور اس طرح سے سختی ہوتی ہے کہ حتیٰ اسے نماز تک پڑھنے کے لیے حرکت نہیں کرنے دیتے. یہ تو صریحاً حرام اور گناہ کبیرہ. خالی گناہ نہیں ہے, قضا نماز گناہ کبیرہ. لیکن جہاں تھوڑا بہت مذہبی شعور آگے جائے نماز آیا تو پڑھ لو, باقی کوئی حرکت نہ ہو. شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, یہ ایک بیس لیس چیز ہے. البتہ کوئی قینچی ویچی کاٹنے واٹنے کا مسئلہ اس میں اسلام نہیں بولتا ہے, وہ اپنے ماحول اور خاندان کے تجربے سے جو تم چاہے سمجھو. لیکن یہ کہنا کہ کوئی حرکت نہ کرو, یہ مسائل کے نہ جاننے کا نتیجہ ہے. غدیر خم میں پیغمبر نے جملہ یہ بھی کہا تھا کہ جتنے بھی واجبات و حرام ہیں سب کے مسئلے میں نے تمہیں پہنچا دیے. اور تقریر کے آخر میں اسی پہ میں لا کے, مجمع ذرا ٹھنڈا ہو گیا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جاتے جاتے میں ایک آدھ جملہ ایسا کہہ دوں گا کہ جو شے ایمانی آپ کا دوبارہ عود کر آئے گا. ابھی تو بات یہ کہ عیسیٰ کو ضرورت کیا پڑی اتنی ساری زحمت اٹھانے کی, بھروسہ مجرور نہ. جناب یونس, نمازوں کی بات آ رہی تو سنت نمازوں میں ایک بہت ہی اہم نماز ہے نماز غفیلہ, بہت اہم نماز. اس کی پہلی رکعت میں جناب یونسی کا واقعہ پڑھا جاتا ہے. وزن نون اصابہ مغاذبہ فضن نقدر علیہ فنا فی ظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. خالی یونس کو ہم نے پریشانی سے نجات نہیں دلائی, کذلک اسی طرح ننجی المؤمنین, تمام مومنین کو ہم مصیبت سے نجات دلاتے ہیں اگر وہ اس طرح سے ہمارا ذکر کریں. مگر جناب یونس کا یہ واقعہ ہے کیا؟ یہ واقعہ بنیاد وہی ہے جو میرا کل کا جملہ, نبوت اور رسالت پر بھروسہ وہ مجرور نہ ہو. جناب یونس نے یہی تو کہا تھا نا. یہاں عیسیٰ کا واقعہ تھا, ایک دلہن کے حوالے سے ایک بات کہی, بہت چھوٹا ایک انفرادی انڈیویجل. جناب یونس کا مسئلہ پوری قوم کا, ساری قوم سے کہہ کر گئے کہ تم نے نبی خدا کی تکذیب کی, نبوت کو جھٹلایا, توحید کو نہیں مانا, تین دن میں ایسا عذاب آئے گا کہ تمہارا نام و نشان بھی مٹ کے رہ جائے گا. قوم نوح پہ عذاب آیا, لوط پہ آیا, سمود پہ آیا, ان کی اقوام پر. مگر جناب یونس تین دن کے بعد جب قوم میں واپس آئے, دیکھا کہ پوری قوم اسی طرح سے اپنے کاموں میں لگی. وہ حضرت عیسیٰ کے واقعے میں ایک دلہن کی بات, یہاں پوری قوم کی بات. اتنا گھبرا گئے جناب یونس کہ پریشانی کے عالم میں قوم کیا کہے گی, میں نبی بن کے آیا, میں توحید کا پیغام لایا, میری تین دن کی خبر غلط نکلی تو یہ تو اور ان کو مذاق اڑانے کا موقع ملے گا. وہ بڑے نبی بنا کرتے تھے, تین دن کے بعد بھی ہم تو اتنے ہی آرام سے ٹہل رہے ہیں, کہاں گیا تمہارا عذاب کا وعدہ, کہاں گیا تمہاری خبر؟ جب یہ خبر صحیح نہیں ہے تو ہم کیسے مان لیں کہ قیامت اور مرنے کے بعد ہوگا؟ جناب یونس خالی سوچ رہے. جناب یونس کے بارے میں بھی یہی جملہ ہے جو عیسیٰ کے بارے میں, سوچ رہے ہیں کہ تین دن کی خبر میری غلط نکلی. اتنا گھبرائے کہ قوم کو دور سے دیکھ کے واپس چلے اور پھر مچھلی کے پیٹ میں, اور یہ سارا امتحان. اگر ذرا آگے بڑھ جاتے تو قوم تو یونس کا انتظار کر رہی تھی کندھوں پہ بٹھانے کے لیے, کلمہ پڑھنے کے لیے. لیکن جناب یونس کا یہ سارا امتحان کیوں ہوا؟ وہ سمجھے کہ میرا بھروسہ مجروح ہو گیا ہے. اور یہی وجہ کہ رسول خدا نے ہم مومنوں سے نہیں, کل کا واقعہ ذو شہادتین گھوڑے والا مومنوں کا تھا, آج کا واقعہ کافروں کا. ہم مومنوں سے نہیں, کافروں سے بھی تبلیغ رسالت سے پہلے اپنا بھروسہ اور ٹرسٹ منوایا. پہاڑی پہ کھڑے ہوئے. اب یہ بحث ہے کون سی پہاڑی. کچھ علماء کہتے ہیں مکے کی مشہور پہاڑی ابو خبیث, کچھ کہتے ہیں صفا پہاڑی جس میں جناب حجرہ دوڑی. پہاڑی مطلب نہیں ہے, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ بات پہنچ رہی ہے. ایک بار آواز دی واہ سباہا, یہ مکے کا ایک کوڈ ورڈ ہے. یہ لفظ کا مطلب ہے سارا مکہ آ گیا, سارا مکہ اپنے 14 بڑے سرداروں کے ساتھ آ گئے. 13 سردار آئے, 14 سردار ابو طالب کو ضرورت ہی نہیں آنے, لیکن بنی ہاشم سے ابو لہب آ گئے. اور ایک بار پیغمبر نے کہا کہ اے مکے والوں, اگر میں یہ کہہ دوں کہ ایک دشمن کا لشکر تم پہ حملہ کر رہا, مانو گے کہ نہیں؟ کیا جواب دیا سب؟ سب نے کہا مانیں گے. پیغمبر کا اگلا جملہ تھا, کیوں مانو گے, تم تو نہیں دیکھ رہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے, ہم اپنی آنکھوں کو قربان کر دیں گے تیرے کہنے پر, تیری آنکھوں پر. اگر تو کہہ رہا ہے کہ ایک لشکر موجود ہے, ہم یقین کر لیں گے, کیونکہ ہم نے تجھے کبھی جھوٹ بولتے اور غلط عمل کرتے نہیں دیکھا. تو صادق ہے اور امین ہے. صادق کہتے قول کا سچا, امین کہتے عمل کا سچا, اور جس کی دونوں باتیں سچی ہو جائیں اسی کو اسلام میں معصوم کہتے ہیں. تو مکے والے صادق کو امین نہیں کہہ رہے, مکے والے کہہ رہے اس لیے کہ ہم تجھے معصوم مانتے ہیں. مکے والے تو معصوم مانتے ہیں. اب میں کن کن کتابوں سے پیغمبر کے کیا کیا غلطیاں گنواؤں, نہیں اس کی ضرورت اس وقت نہیں ہے. اب اتنی سی بات, سارا مکہ پیغمبر کلمہ لے کر آئے, توحید کا پیغام قرآن کی آئے. نہ قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے نہ توحید کا عقیدہ جب تک کہ پہلے ان کا بھروسہ اور ٹرسٹ ثابت نہ ہو جائے. تو نبوت سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے, میرا بھروسہ, لوگ میرے اوپر بھروسہ کریں. پیغمبر نے بھی یہ کلمہ پڑھوا. البتہ ابھی ابو جہل اور ابو لہب, ان کا پیغمبر پہ عجیب بھروسہ. ابھی تو یہ بات ماننے کو تیار کہ لشکر حملہ کر رہا, اور پیغمبر نے کہا اچھا یہ تو نہیں کہتا, یہ کہتا ہوں کہ لات و منات اور عزہ جھوٹے خدا ہے, لا الہ الا اللہ. بس ایک بار یہ کہنا, سارا مجمع یہ کہتا ہوا پلٹا کہ اس بیکار بات کے لیے ہم کو زحمت دی. ابو لہب نے تو کہہ دیا تبت یدا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے, اس کام کے لیے ہم کو بلایا. کفار مکہ کا مزاج سامنے آیا, اپنے مطلب کی بات ہو تو نہ کوئی یقین، نہ کوئی بھروسہ، نہ کوئی ٹرسٹ، نہ کوئی اعتماد. اور اگر اپنے مطلب کو نقصان نہ پہنچے تو صادق بھی رسول ہے، امین بھی رسول ہے، معصوم بھی رسول ہے. کیا مومن بھی ایسا بنے کہ اگر داڑھی کی بات آ جائے تو پیغمبر سے 50 سوال کیے جائیں، اور اگر شراب کے حرام ہونے کی بات آ جائے تو پیغمبر سے 200 دلیلیں مانگی جائیں، اور اگر میوزک کے گناہ ہونے کی بات کی جائے تو سائنسی حوالے مانگے جائیں کہ بھائی کیوں حرام ہے اور کس لیے، اور تو اور سونے کی انگوٹھی حرام. اتنی سی بات پر بھی لوگ کتنا آرگومنٹ اور بحث کرتے ہیں، آخر کیوں حرام ہے، آخر کس لیے حرام ہے. اب یہ ابو جہل و ابو لہب کا مزاج ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے اور محبت کرنے والے مومن کا مزاج نہیں ہے. کلمہ پڑھنے والے مومن کا مزاج کل گزرا ذو شہادت ہے. آپ نے کہہ دیا کافی ہے، بلکہ پیغمبر کے زمانے کے ایسے مخلص مومنوں، آج کے بحث کرنے والے مومنوں کے لیے ذرا پریشانی بھی پیدا کر دی، کیونکہ کئی دفعہ ایسے واقعات ہیں لکھے ہوئے، پیغمبر کسی چیز کی تشریح کرنا چاہ رہے ہیں اور اصحاب رسول نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہمارے سامنے تشریح کر. بھائی پیغمبر مثلا بتانے جا رہے ہیں داڑھی کا فائدہ کیا، نہیں سننا ہمیں فائدہ. آپ نے کہہ دیا ہمارے لیے سب سے بڑا فائدہ یہی ہے، آپ ہمیں سمجھائیں نہ سمجھائیں، کہیں ایسا نہ ہو شیطان ہماری نیتیں خراب کر دے، ہم آپ کے بجائے فائدے کی وجہ سے یہ عمل کریں. کتنی چیزوں میں رسول وضاحت کرنے جا رہے ہیں. محبت کرنے والے کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں آپ سے وضاحت نہیں چاہیے، ہمیں صرف ایک ہی جملہ چاہیے، ہر چیز پہ عمل کریں گے. کوئی پوچھے گا کیوں عمل کر رہے ہو، کہا اس لیے عمل کریں گے کہ ہمارے رسول نے کہا، اس لیے عمل کریں گے ہمارے سردار نے کہا، اس لیے عمل کریں گے کہ خاتم النبیین نے کہا ہے. اس زمانے کے لوگوں نے روکا رسول کو، یہ بھروسہ. اگر غدیر کا اعلان نہ ہوتا تو یہ بھروسہ ختم ہو جاتا. یہ غدیر اتنی اہم کیوں بنی؟ عیسیٰ تو خالی ایک دلہن کی زندگی دیکھ کے پریشان ہو گئے، یونس تو خالی ایک چھوٹی سی قوم کی چہل پہل دیکھ کے پریشان ہو گئے. غدیر خم اتنا اہم اعلان کیوں بنا؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، اگر یہ اعلان نہ کیا تو رسالت نہ پہنچائے. اس لیے کہ اگر غدیر کا اعلان ولایت نہ ہوتا تو پیغمبر کا سارا بھروسہ اور اعتماد ختم ہو کے رہ جاتا. بھئی کیسے؟ اب آپ حضرات نے زندگی بھر سنا ہے تو میں بھی دوہرا دعوت ذی الاشیرہ اسلام کا پہلا اجتماع، غدیر اسلام کا آخری اجتماع، دعوت ذی الاشیرہ پہلا اجتماع، غدیر اسلام کا آخری اجتماع. دعوت ذی الاشیرہ میں رسول نے کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا جو میری مدد کرے گا میرا وعدہ ہے وہ میرے بعد میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا. ایک بار نہیں کہا، دو بار نہیں کہا، تین بار کہا، اور تینوں بار سارا مجمع خاموش ہے، صرف ایک بچہ کھڑا ہونا چاہتا. پیغمبر اسے بٹھا دیتے نہیں، شروع دن سے ہی یہ طے ہو جائے کہ رسول سب کو موقع دے رہے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں بھی ذرا کھڑا ہونا چاہ رہا تھا، گھٹنوں میں درد بہت ہے مجھے، آج کل تو ذرا دیر ہو گئی، وہ پہلے کھڑا ہو گیا. نہیں، آرام سے کھڑے ہو، گھٹنوں میں درد ہے، تکلیف ہے، تھکے ہوئے ہو، بہت چانس تمہیں دیا جائے گا. باتیں تو لوگ کرتے ہی ہیں نا. پیغمبر نے تین مرتبہ موقع، اس کے بعد پھر جب پھر بھی کوئی نہ کھڑا ہوا، ایک بار بچے کی بات سنی، اب بتا تو کیا کہہ رہا. انا ناصر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا مددگار بنوں گا. پیغمبر نے کہا پھر انت وزیری و وسیعی و ولی و خلیفتی، اب میں کہتا ہوں تو میرا وسیع ہے، تو میرا جانشین ہے، تو اللہ کا ولی ہے. یہ پیغمبر نے وعدہ کیا. اب گویا ایک کانٹریکٹ سائن ہوا، گویا ایک معاہدہ وہاں پہ طے ہوا. علی نے کہا مدد کروں گا، پیغمبر نے کہا تو میں تجھے ولی بناتا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کسی معاہدے پہ دو پارٹیوں کے دستخط، تو جو چھوٹی اور کمزور ہے اس کے بارے میں تو امکان ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا نہ کر پا، لیکن جو بڑی اور طاقتور پارٹی ہے اس کے بارے میں کبھی امکان نہ ہوگا. یا تو تاریخ میں آ جائے کہ علی نے وعدہ نصرت کر تو لیا، نبھا نہ پائے، پورا نہ کر پائے، تو ہمیں نہ غدیر کی ضرورت پڑے گی نہ قرآن کو یہ کہنے کی ضرورت پڑے گی کہ رسالت کا کام انجام نہ ہو دیا. لیکن اگر علی اپنا وعدہ پورا کرتے اگلے دن سے نظر آ رہے ہیں, مکے کی گلیوں میں بچے حملہ کریں تو علی بچائیں, شیب ابی طالب میں کھانا اور پانی بند ہو جائے تو علی غذا لے کر آئے, شب ہجرت بستر رسول پہ سونے کی ضرورت پڑے تو علی سوئیں, بدر کے اندر 313 فوج گھبرا رہی ہے علی آگے پڑے, احد کے اندر سب پیغمبر کو اکیلا چھوڑے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار فقط علی نظر آئے, خندق کے میدان میں حالت یہ ہو کہ گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہیں لیکن برز الایمان کلو الی الکفر کل ایک ہی جاتا نظر آئے, خیبر کے میدان میں لاؤتین الرایہ غدن رجلن کرارن غیر فرار کی سند بھی علی پائے, اور فتح مکہ میں بشکنی کا موقع آئے علی ہی دوش رسول پہ کھڑے ہو کر اس لیے بتوں کو گرائے کہ ان میں سے کسی کے آگے میں نے کبھی پیشانی نہیں جھکائی تو مجھے کیا شرم آئے گی ان کو توڑتے ہوئے. اب اگر علی نے ضلع شیرا سے لے کر آخری مرحلے تک اپنا وعدہ پورا کیا اور پیغمبر نے وعدہ پورا نہ کیا تو ساری رسالت مشکوک ہو گئی, سارا بھروسہ جاتا رہا. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ 120,000 اصحاب رسول غدیر کے واقعے کے گواہ تھے, اگر کسی کتاب میں غدیر کا تذکرہ نہ ہوتا تب بھی مسلمانوں کو غدیر پہ یقین کرنا پڑتا. یا اگر علی نے اپنا وعدہ پورا کیا تو وہ منزل بتاؤ, وہ جگہ بتاؤ, وہ وقت بتاؤ کہ پھر پیغمبر نے اپنا وعدہ کب پورا کیا. اگر تاریخ میں غدیر نہ بھی آتی تو یقین کرنا پڑتا غدیر تھی ضرور, کسی وجہ سے ہم تک نہ آنے پائی. اور ایک بات اور یہاں طے ہو گئی, بلکہ دو بہت اہم باتیں, ایک سرا ہے ضلع شیرا, ایک سرا ہے غدیر. اصل جو میرا جملہ مکمل ہو گئے, آج پہلی منزل تمام ہو گئی کہ رسالت کا پورا بھروسہ ختم ہو رہا. جو رسول ایک وعدہ کر کے پورا نہ کر سکے اس کے باقی وعدوں کا کیا بھروسہ, جو قبر میں مدد کی بات کر رہا, جو قیامت میں شفیع المذنبین بن رہا, جو جنت دلوا رہا, جو ایک وعدہ پورا نہ کرے جو دنیا کا ہے تو باقی وعدے سب مشکوک ہو جائیں گے. یہ میری بات مکمل ہوئی. لیکن اس واقعے کے جو دو سرے ہیں, دونوں سرے دو بہت اہم چیزیں ہمارے سامنے لے کر آئے. پہلے سرے نے اسلام کا صحیح کلمہ پیش کیا, دوسرے سرے نے اسلام کی صحیح اذان پیش کی ہے. دیکھیے دعوت ذیل شیرا, علی نے کہا میں آپ کی رسالت کو مانتا ہوں, پیغمبر نے کہا تو ولی خدا بھی ہے اور میرا وصی بھی ہے. تو جب کوئی یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ علی والا کلمہ پڑھتا ہے, اور جب کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ, تو وہ رسول خدا والا کلمہ پڑھ رہا ہے. نہیں تو علی والا کلمہ پڑھا, ہم رسول والا کلمہ پڑھ رہے ہیں. دعوت ذی الاشیرا میں اسلام کا وہ کلمہ بنا اور غدیر خم میں اسلام کی اذان بنی. کیوں؟ اس لیے کہ جب پیغمبر نے غدیر کا پورا اعلان کر دیا, من کن تو مولا کا اعلان بھی کر دیا, تو ایک ذمہ داری 120,000 کے مجمع پہ آئے تھی, فلیبلغ الشاہد الغائب, جو شاہد یعنی اس وقت موجود ہے, جو وٹنس ہے, جو موجود ہے, وہ یہ پیغام غائب کو پہنچائے گا, چاہے وہ غائب زمانے کے اعتبار سے غائب ہو کہ جگہ کے اعتبار سے غائب ہو. جو غدیر میں نہیں ہے ان کو بھی یہ پیغام دو, اور جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں نسلن بعد نسلن یہ پیغام ان تک منتقل کرو. تو اب ذرا دیکھیے, پیغمبر نے غدیر کے اندر پہلے علی کی ولایت کا اقرار کروایا ذی الاشیرا کو مکمل کر کے, اور پھر ہر ایک کی ذمہ داری قرار دی کہ علی کی ولایت کا اقرار کر کے نہیں بیٹھنا ہے, علی کی ولایت کا اعلان دوسروں کو پہنچانا ہے. ہم کلمے میں علی ولی اللہ کہتے ہیں یہ ولایت کا اقرار کرتے ہیں, ہم اذان میں علی ولی اللہ کہتے ہیں یہ ولایت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں.
یا علی یا علی یا علی حق،
غدیر کی وہ ذمہ داری، فلیبلغ الشاہد الغائب، اقرار بھی کرو من کنت مولا، اعلان بھی کرو، یہ دونوں چیزیں جاری ہیں. مگر یہ سارے واقعات، آج کی ساری مجلس کا خلاصہ یہ کہ علی نے اگر اپنا وعدہ پورا کیا تو رسول کو اپنا وعدہ پورا کرنا، اور علی نے جو وعدہ کیا اور میں نے بتایا کہ پورا کیا، وہ بات آدھی رہی. علی نے، اب یہ بعض علماء کہتے ہیں، بہت زیادہ اس میں دقیق بحثوں میں نہ جائیے، چھوٹی سی بات، علی اس وقت تک رسول کو یہ اپنا امی کہہ کے خطاب کرتے تھے، اے میرے چچا کے بیٹے، اخی کہہ کے بات کرتے تھے، اے میرے بھائی، کبھی ابھی کہہ کے بات کرتے تھے، اے میرے بابا، کیونکہ علی نبی کی گود میں پلے. مگر دعوت ذیل شیرہ میں علی کا جملہ تھا، انا ناصر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں آپ کا مددگار ہوں. یعنی نہ بھائی کے رشتے کے حوالے سے مدد کی بات کی، نہ چچا کے رشتے کے حوالے سے مدد کی بات کی، رسالت کے حوالے سے مدد کی بات کی. یعنی بتا دیا، جب تک آپ کی رسالت ہے، علی کی مدد ہے، تو رسالت قیامت تک ہے. علی کی مدد قیامت تک کیسے ہے؟ کبھی علی علی بن کے مدد کریں گے، کبھی علی حسن بن کے مدد کریں گے، کبھی علی حسین بن کے مدد کریں گے، کبھی علی سجاد بن کے مدد کریں گے، کبھی علی باقر بن کے مدد کریں گے، کبھی علی صادق بن کے مدد کریں گے، کبھی علی قاسم بن کے مدد کریں گے، کبھی علی رضا بن کے مدد کریں گے، کبھی علی تقی بن کے مدد کریں گے، کبھی علی نقی بن کے مدد کریں گے، کبھی علی عسکری بن کے مدد کریں گے، کبھی علی مہدی آخر الزمان بن کے مدد کریں گے. یا رسول اللہ، میرا وعدہ آپ کی زندگی تک نہیں ہے، میرا وعدہ آپ کی رسالت تک ہے. 28 صفر کو 11 ہجری آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کی رسالت نہیں گئی ہے، یہ قیامت تک کی میری مدد رہے گی، اور اس طرح سے رہے گی کہ جب میرے بیٹوں کو موقع ملے گا تو بیٹے علی بن کے مدد کریں گے، اور جب بیٹیوں کی نوبت آئے گی تو بیٹیاں علی بن کے مدد کریں گی. زینب کے لیے جملہ کیوں آ گیا؟ بازار کوفہ میں زینب خطبہ دے رہی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی بول رہے ہیں. انا ناصر یا رسول اللہ، یہ ذیل شیرہ کا وعدہ ہے، یہ ذیل شیرہ کا وعدہ ہے جو زینب بازار کوفہ میں پورا کر رہی ہے. جب تک آپ کی رسالت ہے میری مدد. میں نے تو 12 اماموں کے نام لیے، لیکن وہی نہیں، اگر ضرورت پڑے گی تو علی اصغر بھی شیر خدا علی بن کے مدد کرے گا، اگر ضرورت پڑے گی تو سکینہ بھی علی بن کے مدد کرے گی، اور زینب تو علی بن کر ہی ہر منزل پہ مدد کرتی رہی. عباس یہ حسین کے لیے بازو نہیں کٹوا رہے، یہ ذیل شیرہ میں اپنے بابا کا وعدہ پورا کر رہے. عباس علی بن کے مددگار، اصغر علی بن کے مددگار، سکینہ علی بن کے مددگار، زینب علی بن کے مددگار. اور دیکھیے، کیونکہ یہ ویک ڈیز کی راتیں ہیں تو میں آج مسائل مختصر پڑھوں گا، کیونکہ گھنٹہ تقریباً ہو رہا، اور میں نے الحمدللہ 3-4 دن بہت تفصیلی مسائل پڑھے. چھوٹی سی بات، علی بن کے مدد کریں گے، اور پورا انداز وہی علی والا ہوگا، کیونکہ ایک جملہ تو آپ نے بہت سنا، جب زینب بازار کوفہ میں خطبہ دے رہی ہیں تو نہ صرف یہ کہ مجمع میں سناٹا چھایا، لیکن جو 20 سال پہلے اسی کوفے میں علی کا زمانہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے زینب نہیں بول رہی، ممبر سلونی سے علی بول رہے ہیں. اور جو نابینا ہو گیا ہے، کچھ لوگ نابینا بھی تو ہو گئے تھے نا 20 سال کے عرصے میں بڑھاپے، کہا یہ ہمارے کان بج رہے ہیں کہ ہمیں دھوکا ہو رہا. ارے یہ آج 20 سال کے بعد علی کوفے میں دوبارہ کیسے آ گئے؟ ہم تو علی کے جنازے کو کندھا دیتے ہوئے کوفے کی سڑک تک گئے تھے. لوگوں نے کہا علی تو نہیں آئے. تو کہا پھر یہ آواز، یہ انداز، یہ لہجہ، یہ خطابت، یہ جملے. اب یہ تو ہوا زینب کی بات، خالی علی بن کے مدد ہی نہیں کی، پورا انداز بھی علی جیسا. ارے یہاں تو ننی سکینہ بھی اگر مدد کر رہی ہے تو خالی علی جیسی بن کے نہیں، پورا انداز بھی علی کا لیا. انداز علی کا لیا کیا مطلب؟ علی مشکل کشا، مشکل کشا کا مطلب ہی یہ ہے کہ علی کے گھر میں فاقے ہوں گے, آپ کے دسترخوان پر علی کے طفیل روٹیاں پہنچیں, علی کے گھر میں بیماری ہوگی آپ کے بیماروں کو علی کی وجہ سے شفا ملے. یہ مشکل کشائی کا انداز. سکینہ نے خالی علی کے دعوے نصرت کو پورا نہیں کیا, علی کا انداز بھی وہی لیا ہے. بازار کوفہ میں قافلے کو روک دیا گیا اور بڑے عجیب جملے کے ساتھ روکا. دیکھیے دشمنان اہل بیت کی بے حیائی بھی دیکھی, ظلم کرتے ہیں اور ایسا بے حیائی کا جملہ کہتے ہیں. جب زینب نے اتنا کہا تھا کوفے کے کئی دروازے ہیں کسی اور دروازے سے لے جا, جمر کو نہیں لے جانا تھا نہیں لے جا, یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت تھی زینب؟ کیا آج بھی اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہی ہو؟ ہماری قیدی ہو, ہم حکم دیں گے تمہیں ماننا پڑے گا. فاطمہ کی خیرت مند بیٹی کو کیسا جلا رہا ہے؟ بازار کوفہ میں قافلے کو روکنا تھا روک دیتا. اور یہاں پہ عجیب بات ہے, عمر سعد کو بڑی جلدی انعام لینا. ابن زیاد نے کہا کہ بازار میں رکھ دو قافلے, بس حکم کافی نا, وجہ بتانے کی کیا ضرورت, کہا روک دو. پہلے تو اس لیے روک دو کہ ابھی میرے دربار کی سجاوٹ پوری نہیں ہوئی, میرا دربار سجایا جائے چاہے محمد کی نواسیاں جلتے سورج کے نیچے بے محمل و ہماری کی سواری میں بیٹھی رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اے پسارے ساتھ تو قافلے کو جلدی لے کے آ گیا تو میرے دل کو سکون نہیں ملے گا. میں چاہتا ہوں کوفے کا ایک ایک مرد محمد کی نواسیوں کو اچھی طرح سے دیکھ لے. اب پھر آقا حسین نے تو نو کے نیزہ پر تلاوت کر کے توجہ ہٹا دی. مگر زینب کا اونٹ, میرا جملہ تھا علی کی اولاد نے نصرت بھی کی اور علی کے انداز کے مطابق مدد کی. زینب کا اونٹ جس گھر کے سامنے رکا وہ ایک مومنہ ام حبیبہ کا مکان, اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے باہر. بوڑھی عورت گھر میں بیٹھنے والی, وہ حکم حاکم آیا وہ چھت پہ آ کے بیٹھ گئی. دیکھا جو سواری میرے قریب آ کے رکی, ایک بی اپنے سفید بالوں سے چہرہ چھپائے سر جھکائے بیٹھ گئی اور ایک ننی بچی ان کی گود میں سر رکھے ہوئے اس طرح لیٹی کہ اتنی دور سے بھی رخسار پہ تماچوں کے نشان کو نظر آ رہا ہے. ایک بار بچی نے چہرہ اٹھایا, پھوپھی اما وہ تو جنگل تھا, یہ تو شہر ہے, کیا یہاں بھی مجھے کوئی پانی دینے والا نہیں ہوگا؟ دیکھیے میرے ہونٹ کتنے سوکھ چکے ہیں. ام حبیبہ نے سنا تڑپ گئی, انداز علی کا یہ بتانا, تڑپ گئی. دوڑ کے جاتی ہیں پانی کا کوزا لے کے آتی, ہاتھ بڑھا کے پانی کا کوزا دیا. سکینہ نے پانی لیا اور کہا کہ جب پانی پی لے تو میرے لیے دو دعائیں کر دینا, کیونکہ سنا ہے خدا تم جیسے یتیموں اور قیدیوں کی دعا بہت جلد قبول کرنا. عربی میں ایک لفظ ہے التحاب. التحاب کا مطلب ہے پیاسے کے سامنے پانی رکھو نا, اس کی پیاس خود بخود بڑھ جائے گی. سکینہ بہت پیاسی ہے, پانی بھی ہاتھ میں آ چکا ہے, ہونٹوں کے قریب بھی پہنچا ہے, مگر مومنہ کا جملہ سنا, بہت چھوٹی ہے تو کیا ہوا, مشکل کشا کی پوتی ہے, پہلے تیری حاجت پوری ہوگی پھر پانی پیا جائے. خالی مدد نہیں کر رہی, انداز مشکل کشائی دے گی. بتا تیری پہلی دعا کیا؟ کا پہلی دعا ہے خدا میرے بچیوں کو تیری طرح یتیم و قیدی نہ بنا. اللہ اللہ, وہ ننے ننے ہاتھ پھیلے آسمان کو دیکھا, خدا بندہ میرے بابا کے کٹے سر کا واسطہ, میرے چچا کے قلم شدہ بازوؤں کا واسطہ, جیسی یتیمی اور قید سکینہ پر آئیے مومنہ محفوظ رہے. اور تیری دوسری دعا کیا؟ کہا بہت بوڑھی ہو گئی چلا نہیں جاتا, بھئی یہ دعا کر لو کہ خدا ایک بار مرنے سے پہلے مدینے کی زیارت کروا دے. سکینہ دعا کر رہی, دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا. زینب نے چونک کے سر اٹھایا, کہا کہ مدینے کی تمنا کیوں کر رہی ہے؟ کہا مدینہ میرے مولا علی کا شہر ہے, میری شہزادی زینب کا وطن, میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے. زینب نے کہا لیکن اب تو علی بھی نہیں ہے فاطمہ بھی نہیں. کہا تو کیا ہوا؟ علی کا بیٹا میرا آقا حسین تو ہے نا, فاطمہ کی بیٹی میری شہزادی زینب تو ہے نا. زینب نے فرمایا تو نے زینب کا نام لیا ہے، خالی نام جانتی ہے کہ زینب کو پہچانتی بھی ہے؟ بڑے فخر سے کہنے لگی، لوگ ایسی باتیں کرتی، پہلے تو ہر سال بی بی کی زیارت کو جاتی تھی، میں اور زینب کو نہ پہچانوں۔ زینب نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نامحرم قریب نہ تھا، سب نوک نیزہ پر تلاوت قرآن سن رہے، بس زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا۔ اے ام حبیبہ، دیکھ کے پہچان لے، میں ہی فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں۔ بس آخری جملہ، ام حبیبہ نے زینب کو دیکھا، ایک ہی جملہ کہا بس، تڑپ کے کہا، شہزادی آپ کی چادر چھن چکی ہے، آپ کے بازو میں رسی بن چکی ہے، آپ قیدی بن کے آئی ہیں، میرا آقا عباس کہاں چلا گیا؟ آئے چادر زینب کا محافظ عباس۔ واہ عباسا، واہ عباسا، الا ولعنت اللہ علی اعدائہم وظالمیہم وقاتلیہم اجمعین۔ پروردگارا، حسینیہ زہرا کے ان مومنین اور مومنات کا گریہ عرش الہی کو ہلا رہا ہے، اور اس گریے کو دیکھ کے مجھے یقین ہے کہ ایک بی بی خواتین میں خش کھا کے گر پڑی ہوگی، ہائے میری زینب کی چادر۔ اس گریے کا واسطہ، خدا بندہ صف عذاب پر اٹھنے سے پہلے ان کی ساری حاجتیں پوری کر دے، ان کو اور ان کی اولادوں کو اور پریشانی سے بچا لے، انہیں سیرت شہداء کربلا کے چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے حسین و علی کے وارث امام زمانہ کے ظہور میں